ہے، پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے، اس دل کے اندر تحریک اٹھتی ہے اللہ کی ہر اطاعت کو کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے۔ یہ مجلس ہماری تو ہے ہی تزکیے کی، اور سارا سال جمعہ اتوار کو ہم اسی لیے بیٹھتے ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں بیٹھتے بلکہ ایسی مجالس دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ یا تو یہ مجلس جو ہے جس کو بھی ہم پڑھیں گے، جس میں سے یہ اتوار کی صبح 10 شوال 545 ہجری میں خانقاہ شریف میں ہوئی، دیکھیے یہ بھی ایک مجلس تھی جو محفوظ اس زمانے میں ہوئی، اور اس کے بعد اب تک اس مجلس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یعنی کتنی زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا، کتنے علاقوں کے اندر یہ پڑھی گئی اور پڑھی جا رہی، پڑھی جائے گی، اور مقصود یہی تھا۔ یعنی حضرت کے مجلس سے مقصود بھی یہی تھا، دل کی اصلاح۔ اور پھر یہ مبارک مہینہ جو اللہ نے دیا ہے، دل کی اصلاح ہی کے لیے دیا ہے۔ یہ مہینہ بھی تزکیے کا ہے، یہ تصفیہ کا مہینہ ہے، یہ دلوں کے اندر کی اپنی صلاحیت کو درست کرانے کا مہینہ ہے، یہ دلوں کے اندر جو ہے صحیح جذبات کو ابھارنے کا مہینہ ہے، یہ دلوں کے اندر سے منفی جذبات کو قابو کرنے کی استعداد حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ ان ملفوظات سے وہ تاثیر آئے گی تو رمضان کی برکات سے صحیح استفادے کی بھی ہمت بڑھے گی۔ انشاءاللہ اس کو مانگ کر بیٹھیں گے اللہ ہمارے دلوں پر اس کے بعد کا فرمائیں گے۔ تو پچھلی دفعہ، پچھلی اتوار کو جو حکم کیا تھا، ایک کا سطر پھر پڑھ لیتے ہیں جس میں ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنے فرار اور بھاگنے سے تائب ہو کر لوٹ آؤ اپنے مولا عز و جل کی طرف، اپنے فرار اور بھاگنے سے تائب ہو کر توبہ کرتے ہیں، یعنی اللہ سے دور جا رہے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کی اطاعت کی طرف آمادگی نہیں ہے، بے ہمتی ہے اور سستی ہے، اور دنیا نے ہمارے اوپر غلبہ کر لیا ہے، نفس ہم پر حاوی ہو گیا ہے، حالات نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، تو اللہ سے دور جا رہے ہیں۔ دور جانے کے مراد کے اس کی رضا سے دور جا رہے ہیں، ورنہ دور جا نہیں سکتا اللہ سے، دور اس کی خوشنودی سے دور جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے تقرب کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی اطاعت ہے، تو جتنا اطاعت سے دور تو اس سے دور۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ تائب ہو جاؤ، یعنی توبہ کر کے اس بھاگنے سے لوٹ آؤ اپنے مولا عز و جل کی طرف۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے صاحبزادہ، یہاں کوئی نہیں بجز خالق کے عز و جل کے ساتھ، اپنی اس مجلس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جیسے ہماری مجلس لگی ہے نا، ایسی یہ مجلس جو لگی، یہ اس مجمع سے فرما رہے ہیں کہ صاحبزادہ، صاحبزادہ جو خطاب ہے ان کے اپنے مرید سے ہے، کہ یہاں کوئی نہیں بجز خالق عز و جل کے، یعنی یہاں جو جمع ہو رہے ہیں صرف اللہ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، یعنی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اپنی میری کوئی غرض نہیں ہے، یعنی دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، یا دنیا کو کوئی مقصود نہیں ہے، اس لیے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ تو یہاں اللہ کے لیے کچھ اور ہے ہی نہیں، کوئی مقصود ہی کچھ نہیں ہے۔ بس اگر تو خالق کا ساتھ رہے تو تب تو تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تو مخلوق کے ساتھ ہے تب تو ان کا بندہ ہے۔ اب یہ تجربے کی بات بتا رہے ہیں، یعنی دل کے اندر کا تعلق جس کے ساتھ ہے اسی کے تابع ہے۔ انسان جو ہے، یعنی انسان کے اندر اللہ نے جو دل بنایا ہے، اس دل کے اندر جو قوت ارادی رکھی ہے، اصل دل تو وہ ہے، اس ارادے کے تابع ہے بندہ۔ اگر پاکیزہ ارادہ دل کے اندر غالب آ جائے، وہ قوت ارادی تو پاکیزگی آسان ہے، اگر غلط ارادہ جو ہے وہ غلبہ کر جائے تو پھر غلط کام آسان ہے۔ بعض اوقات آدمی بڑے ہائی رسک کے کام غلط کر جاتا ہے، تو اصل تو ہم تابع کس کے ہیں؟ اپنے اندر کے اس جذبات کے. اگر دل کے اندر صفائی ہے, شفافت ہے, لطافت ہے, پاکیزگی ہے, اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا, تو دل کے اندر قوت ارادی جو پاکیزہ ہوگی تو اللہ کی اطاعت آسان ہے, تو اللہ کا بندہ بن گیا. اللہ کی نافرمانی کو چھوڑا تو اللہ کا بن گیا, اللہ کا بندہ بن گیا. اور اگر اس کی جگہ مخلوق کا تاثر ہے, لوگوں کا جذبہ لوگوں سے متاثر ہے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اگر آدمی خود اپنے جھانکے تو محسوس کرے گا کہ جی چاہتا ہے سنت طریقے کو اپنانے کو, لیکن ماحول کی فضاؤں سے متاثر ہو کے مغلوب ہو جاتا ہے, شرم آپ کی جیب ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہی نہیں. کبھی برادری سے آپ ایسی رسمیں ہیں جو ایسی جڑ پکڑ چکی ہیں, اور پتہ بھی ہے خلاف شریعت غلط ہے, لیکن برادری کے خوف سے جو ہے نا ان میں لگا رہتا ہے. یہ دل کے اندر یہ جتنے تاثرات ہیں, یہ اگر مخلوق کے ہیں تو پھر فرماتے مخلوق کا بندہ. تو صفائی دل کی یہی ہے کہ دل کے اندر سے مخلوق کے تاثر کو نکال کر خالق کا تاثر. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر تو خالق کے ساتھ ہے تو اس کا بندہ ہے, یعنی دل کا تعلق, یعنی دل کا بھروسہ اللہ پر ہے, دل کی توقع اللہ سے ہے, دل کی امیدیں اللہ کے ساتھ ہیں, دل کے اندر خوف صرف اللہ کا ہے تو اللہ کا بندہ ہے. اگر تیرے دل کے اندر اللہ کے علاوہ خوف ہے, ماحول سے ڈر رہا ہے, ماں سے ڈر رہا ہے, برادری سے ڈر رہا ہے, یا اتنے تاثرات اگر یہ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کو کیوں بند کر رہے ہو؟ یہ کرایا نہیں ٹھیک, کل ٹھیک کرایا نا, اس کو پھر چلتا ہے. کل وہ کر کے گیا نا, یہاں پر کہاں گیا وہ بکر, کہاں ہے؟ کل چیک نہیں کیا تھا کیا رہے؟ کل اس کا کام کروایا تھا نا, اس لیے انہوں نے بتایا کہ. تو بات چل رہی تھی یہاں تاثر کی دل کے ساتھ. تو یہاں فرما رہے ہیں, آگے اس کے بعد فرماتے ہیں, یہاں تک تو پچھلی بار کو پڑا تھا, آگے فرماتے تجھے وائس بننا زیبا نہیں جب تک کہ اپنے قلب کی حیثیت سے بیابان اور جنگل میدان قطع نہ کر لے, اور اپنے باطن کے اعتبار سے سب کو چھوڑ نہ دے. یہ اب نصیحت کر رہے ہیں جو واعظ کہنے والے, پہلے بیان تھا اپنے مرید کے ساتھ کہ اپنے دل کو صاف کر لو, مخلوق کے تاثر سے خالق کے ساتھ وابستہ کر لو. اب اس کی طرف متوجہ ہیں کہ جو واعظ کا فن تو سیکھ لیتا ہے, تقریر کا فن تو سیکھ لیتا ہے, آج بھی تقریر کا فن سکھایا جاتا ہے, تقریر کا فن سکھایا جاتا ہے, واعظ کا فن سکھایا جاتا ہے, لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ واعظ کرنے کے لیے اس وقت تک زیبا نہیں ہے. یعنی یہ فن تو بے شک سیکھ لے, یہ بات کبھی تو بے شک آ جائے, لیکن اس وقت تک اس کے لیے مناسب نہیں جب تک اس کے دل کی اپنی اصلاح نہ ہو جائے. جس کو یوں فرما رہے ہیں, جب تک اپنے قلب کی حیثیت سے بیابان جنگل میدان قطع نہ کر لے, اور اپنے باطن کے اعتبار سے سب کو چھوڑ نہ دے. جو میں نے اس طرح کیا نا, یعنی دل کے اندر کیا ہے, باطن ہے, باطن بطن سے ہے, چھپی ہوئی چیز ہے, یعنی میرا ذہن تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, میری داڑھی دیکھ رہے ہیں, میرے آپ لباس کو دیکھ رہے ہیں, میرے ظاہر کو دیکھ کر متاثر آپ ہو جائیں گے, لیکن میرے بطن کے اندر میرے دل کے اندر جو مخفی جذبات ہے اس سے آپ لوگ واقف نہیں ہیں, لیکن میں بھی جانتا ہوں اور اللہ بھی جانتا ہے. تو اصل اصلاح تو یہی ہے, یعنی جو باطن کے اندر ہوتا ہے اس کے اثرات پھر پڑتے ہیں اس کی گفتگو سے, اس کے بولنے سے. تو اگر دل کے اندر صفائی نہیں ہے, شفافت نہیں ہے, اور دل کے اندر رغبت بڑھی ہے, دنیا کی بڑھی ہوئی ہے, اور مقصود یہ ہے کہ لوگ سن کر واہ واہ کہیں, شہرت ہو, یہ فن اس لیے سیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر شہرت ہو جائے, بہت اچھی تقریر کی, بہت اچھا آواز کیا. تو یہ باطن کے اندر کیا ہے, ایک نقص ہے, یہ ایک بیماری ہے, ایک روگ ہے, تو پھر اس کی تاثیر وہ نہیں ہوگی. یا اس لیے تقریر کا فن سیکھا ہے کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں اور پھر وہ مجھے ہدیے دیں اور نذرانے دیں، یعنی ان کی دنیا پر اپنے اندر کی ایک مخفی نظر پڑی ہوئی ہے، اب یہ چھپی ہوئی چیز ہے کیونکہ دل کے اندر یہ چل رہا ہے۔ اب یہ حضرت کیوں فرما رہے ہیں؟ یعنی ایسے بندے ہر زمانے میں رہے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ کا تجربہ، آپ کا مشاہدہ، پھر آپ کو اللہ جو فراست فرما رکھی، پھر آپ کے اندر جو باطنی آپ نے روشنی حاصل فرما رکھی، اس کی بنا پر مشاہدے سے، تجربے سے یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایسے وعظ کا فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے ایسے وعظ نصیب کر رہے ہیں کہ تجھے وعظ بننا زیبا نہیں جب تک کہ اپنے قلب کے اعتبار سے بیابان جنگل و میدان خطا نہ کر لے، اور جب تک اپنے باطن کے اعتبار سے سب کو چھوڑ نہ دے، یعنی دل کے اندر کی باطنی کیفیت جب تک یہ نہ بنے کہ دھیان رہے مخلوق کا، ان سے فائدے کا، یا ان کے متوجہ نہ ہونے سے اپنے نقصان کا۔ یعنی ایک آدمی جو خدمت کر رہا ہے اور نذرانے دے رہا ہے، ہدیے دے رہا ہے، کسی غلط کام میں مبتلا ہے، اس کو روک نہیں رہا، کیوں؟ کہ روکا تو میرے ہدیے بند ہو جائیں گے، میرے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ تو اس کا دل کا توجہ کہاں ہے؟ باطن کی توجہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اس کے حکم کی تعمیل کے نہیں ہے، یہ خود پھنسا ہوا اس کے اندر کیا ہے۔ اس کی سماعت زیبا نہیں جب تک کہ اپنے قلب کے اعتبار سے یہ سارے بیابان، یہ جنگل میدان قطع نہ کر لے، اور اپنے باطن کے پاس سب کو چھوڑ نہ دے۔ کیا تو نہیں جانتا حق تعالی کا تعلق سب سے مفارقت اختیار کرتا ہے؟ یہ آگے پھر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ حق تعالی کا تعلق، جس کی طلب اللہ کی ذات ہے، جس کی طلب اللہ کی خوشنودی ہے، جس کی طلب اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ ہر ایک سے جدائی اختیار کر لیتا ہے۔ جدائی سے مراد ہے دل کے اعتبار سے، اس کا کسی سے خوف زدہ نہیں ہے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے، کسی سے کسی قسم کی دنیاوی دنی غرض وابستہ نہیں ہے، یہ مفارقت ہے۔ یہ نہیں کہ نکل جائے گا ان میں سے، یعنی اپنے دل کو ان سے جدا کر لیتا ہے تاکہ ان کی طرف کسی سے دھیان نہ جائے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ مخلوقات میں ہر چیز بندے اس کے اللہ کے دن پڑتا ہے، بس وہ جس شے پر بھی ٹھہرے گا وہ حجاب بن کر اس کو چھپا لے گی۔ اب یہ بات جو فرما رہے ہیں یہ جس مقام پر ہیں، یعنی خود اللہ نے ان کو چونکہ نوازا ہے اس ریاضتوں کی برکت سے، مجاہدوں کی برکت سے، مشاہد کی تربیت کی برکت سے، اور تزکیے کی برکت سے، تصفیہ کی برکت سے، اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ مخلوقات میں ہر چیز بندے اور اللہ کے درمیان کیا پردہ ہے کہ پھنس جاتا ہے، اگر اٹک گیا تو کیا بن گئی ہے؟ حجاب بن گئی۔ یہ بات یقینی ہے کہ مخلوقات میں ہر چیز بندے اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے، بس جس شے پر ٹھہرے گا وہ حجاب بن کے اس کو چھپا دے، یہ اٹک کے رہ جائے گا۔ اس میں ایک چیز تو آگے دنیاوی آ گئی، یہ مادی لذتیں آ گئیں، یہ شہوانی جذبات آ گئے، مخلوقی چیزیں نا ساری کی ساری ہے نا، یہ اندر کے منفی جذبات سارے کے سارے آ گئے، نفس ہمارا آ گیا کہ نفس جو اندر سے ہمیں ترغیب دے کر اور ہمیں مغلوب کر کے اپنے گندے مزوں کی تکمیل کے لیے گندے کام میں لگا دیتا ہے کہ باوجود جاننے کے اس سے نہیں بچتے، تو یہ حجاب آ گیا نا، یہ سے روک لیا ہمیں۔ اب اس دنیا کے اندر لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے بڑے عالی شان ہیں اور نقشے قائم کر رہے ہیں، یا دنیا کے اندر ان کو بڑی عزت ملی ہوئی ہے، یا دنیا کے اندر ان کا بڑا غلبہ ہے، ناجائز طریقوں سے کما رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، تو للچا کے یہ بھی اس طرف چل پڑے، یہ بھی کیا بن گیا؟ حجاب آ گیا۔ پھر عرض کر دوں، جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں ان کو جائز طریقوں سے پورا کرنا یہ حجاب نہیں ہوگا۔ جو جائز خواہشات اللہ نے انسان میں رکھی ہیں ان کو جائز طریقے سے پورا کرنا، یعنی شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، یہ عین اطاعت ہے، یہ اللہ کی خوشنودی ہے کہ ان جذبات کو شریعت کے تابع کر کے جائز آپ کو پورا کیا جا رہا ہے، تو یہ حجاب نہیں ہے بلکہ یہ اور اس کے قریب کرے گا. ناجائز خواہشات یا جائز خواہشات کو پورا کرنے کے ناجائز طریقے سے کرنا، یہ حجاب. فرق سمجھ لیں، جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا یہ حجاب نہیں ہوگا. دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کا ایک مفہوم ہے کہ بیوی کے منہ میں پیار سے لقمہ ڈالنے پر صدقے کا ثواب ہے. صحابہ حیران ہوئے، حضور سے پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یوں سمجھا گیا کہ یہ ہمارا نفسی جذبہ ہے، یہ ہمارا نفسی جذبہ ہے، اور نفسی جذبے کی تکمیل میں کرے ہم اپنے نفسی خواہش کو پوری، اس پر اجر ملے گا. فرمایا بالکل کہ اگر حرام جگہ مشغول ہوگا تو گناہ ہے یا نہیں، اور حلال جگہ مشغول ہوگا تو اجر. جائز خواہش ہے، ایک جائز جذبہ ہے، ایک جائز جگہ اس کو پورا کرنا ہے، اس پر اجر ہے. تو یہ تقرب کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے ذریعہ بن رہا ہے، تو اس پر قیاس کر لیں. اللہ کی نعمت جائز طریقے سے مل رہی ہیں، اچھے کھانے لذیذ مل رہے ہیں، ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر جائز طریقے سے حاصل کر کے کھا رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے حجاب نہیں ہے. لیکن یہ بات ذرا محنت سے حاصل ہوتی ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دین زاویہ نظر کو تھوڑا سا بدلنے کا نام ہے، دین اپنے زاویہ نگاہ کو تھوڑا سا بدلنے کا نام ہے. جیسے مثال دی، میں گھر میں داخل ہوتا ہوں اور بچے لپکتے ہیں اور بچے کی محبت طبیعی ہے، میرا بھی نہیں چاہتا سالوں کو، اور بچے بھی چاہتے ہیں دادا ہے یا باپ ہے اٹھائے تو جی عام ہے نا، اٹھایا پیار کیا، ہر انسان نے رکھا جذبہ، اور بچہ بھی مچلتا ہے. سمجھتے میں گھر میں داخل ہوا، بچہ مچلا اور آگے بڑھا اور میرے بھی دل میں آیا، لیکن میں تھوڑا توقف کرتا ہوں، تھوڑا سا اور پھر اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کیا کرتے تھے. تو بچوں کو پیار کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور سنت میں تقرب ہے، سنت اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. اب میں بچے کو اٹھا کے پیار کر لیتا ہوں، اب بتاؤ، ایک ہے کہ بس اٹھایا اس کو پیار کر لیا، ایک یہ ہے کہ اس کو اپنا زاویہ نگاہ کو بدلا، یعنی اس کو اس سنت کے اتباع کے لیے پورا کیا، کام وہی کیا. بات وہاں سے کہا تو اسی طریقے سے پھر کھانا کھانا ہے، اب بھوک لگتی ہے تو ہر آدمی کھانا کھاتا ہے، پربھی جذبہ ہے. اب افطار کے دیکھنا کیا حال ہوتا ہے، دن بھر کی بھوک اور پیاس سے اور نعمتیں سامنے پڑی نہیں ہیں، وہ کیسے ٹوٹ کے پٹ، ایک طبیعی چیز ہے نا. لیکن نہیں، تھوڑا سا توقف کرنا، اس لیے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ہمیں ہر عمل کی دعائیں سکھائی گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ متوجہ کرنے کے لیے. یعنی مسلمان کی دنیا تو ہے ہی نہیں ہے، مسلمان کی دنیا بھی کیا ہے؟ دین ہے. اگر اپنے اندر کے جذبات کو صحیح کر لے، اپنے رخ کو صحیح کر لے، یعنی اندر کے رخ کو صحیح کر لے کہ اب کھانا سامنے لگا ہوا ہے، اب وہاں بیٹھ کے تھوڑا سا سوچے کہ اللہ کی کتنی اچھی پیاری نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، اور اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور اللہ نے انسان کے بھوک رکھی ہے، اور اللہ اس بھوک کی تکمیل کے لیے نعمت عطا فرمائی ہیں، اور پھر اس کے لیے جو ہے حلال طریقے سے اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہیں، اور پھر جو ہے کہ اس کا طریقہ جو ہے وہ سنت آدمی ذہن نشین کر لے، اس طریقے پر اگر اس کھانے کو کھائے گا، وہ دعا پڑھ لے پھر کھانے کے دوران بھی متوجہ رہے اور پھر کھانے کے بعد بھی شکر ادا کرے تو یہ کھانا بھی کیا بن جائے گا؟ یہ دین بن جائے گا. یہ حجاب نہیں ہوگا. حجاب کب ہوگا کہ غلط طریقوں سے کمایا اور ایسے اس کو ٹوٹ پٹ پڑا یا غلط چیزیں اس میں شامل کر لیں. کمائی ناپاک ہے ایک تو یہ ہے, یا پھر یہ ہے کہ کمائی تو جائز تھی لیکن چیزیں غلط رکھ دی تو اس سے بھی جائز ہے. تو اس لیے جو ہے کہ یعنی زاویہ نظر تھوڑا سا بدلے گا تو یہ دین بن جائے گا, یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے یہاں پر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز بھی اللہ بندے کے درمیان روک لے, یعنی اپنے سے کھینچ لے, اب کھانا ہی کھینچ لے اور اسی کے پیچھے لگا اللہ کو یاد ہی نہ کرے کہ حجاب بن گیا. ایسے اندر کی ہو اور ہمارے جذبات جو ہیں اگر یہ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں تو حجاب ہیں, اور اگر یہ اللہ کو متوجہ کر دیتے ہیں تو اللہ کو متوجہ کرنے کے لیے دل پر محنت کرنی پڑے گی, جس کا تذکرہ سارا جس کی ساری محنت ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ صاحبزادہ اب پھر صاحبزادہ کی طرف آ گئے, کاہل مت بن. کیوں کہ کاہل ہمیشہ محروم رہتا ہے اور پشیمانی کی رسی اس کی گردن میں ہوتی ہے. آج کاہلی عام ہو گئی. کاہلی کس کو کہتے ہیں؟ سستی کو نا. یہ کہتے ہیں کہ سستی ہو رہی ہے آج کل. یہ کہتے ہیں سستی ہو رہی. یہ سستی ہر زمانے میں رہی ہے, سستی ہر زمانے میں. اسی لیے اللہ والے متوجہ فرما رہے ہیں صاحبزادہ یہ اپنے مریض سے کاہل مت بن, سست مت بن. کیوں؟ کاہل ہمیشہ محروم رہتا ہے اور پشیمانی کی رسی اس کی گردن میں ہوتی ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ کوئی اگر کہتا ہے کہ سستی ہو رہی فرماتے اس کی ضد کر لو, سستی ہو رہی اس کی کیا کر لو, ضد کا مطلب کیا ہے؟ چست ہو جاؤ. پھر فرماتے تھے کہ سستی ہوگی پھر سستی سستی سوچتا رہتا ہے, سستی ہو رہی تو سستی بڑھتی جائے گی. ایک تو سستی ہوگی پھر سستی کی جو گردان شروع کر دی تو سستی بڑھتی جائے گی. یہ اس کی ضد کر کے چست ہو جاؤ, ہمت کو استعمال کرو. تو یہاں یہی فرما رہے ہیں اس کے تعلق سے کہ جو پھر سستی غلبہ کرے گی تو پھر سست محروم رہے گا اور پھر پشیمان رہے گا. یعنی اللہ نے ایک مہلت عطا فرمائی, اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا, اس سے کام نہیں لیا. اس لیے فرماتے ہیں اپنے اعمال کو عمدہ بنا کر حق تعالیٰ عمدہ بنا کہ حق تعالیٰ تجھ پر دنیا آخر کی سخاوت فرمائے گا. اپنے اعمال کو عمدہ بنا کہ حق تعالیٰ تجھ پر دنیا اور آخر کی سخاوت فرمائے گا. اعمال کو عمدہ بنا. اللہ ہمیں بھی عمدہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. یہ عمدہ کیسے بنیں گے؟ یہ تصویر سے, یہ صفائی سے. کیونکہ صفائی سے نکھار آتا ہے, صفائی سے چمک آتی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تصوف کی ایک تعریف نمایاں کرتے تھے, پالش کرنا. تصوف اصطلاح ہے نا, تصوف کیا ہے؟ ایک اصطلاح ہے, یعنی تصفیہ صفائی. تو اس کی ایک تشریف فرماتے تھے کیا؟ پالش کرنا. اب پالش کرنا کیا ہوتا ہے ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں. شو ایسے پالش ہو کہ چہرہ نظر آئے. کیوں؟ فلور ایسا کیمیکل پالش ہو کہ چہرہ نظر آئے. یہی ہے نا. اسی طریقے سے اعمال کے اندر بھی ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ بھی پالش ہو جائے, جس کو ہمارے عمدہ ہو جائے, یعنی ان میں نکھار آئے, ان میں چمک آئے. وہ کب آئے گی؟ جب سنت کے مطابق ہوں گے اور اخلاص کے ساتھ ہوں گے, دل کی توجہ سے ہوں گے. یعنی دل کے اندر جب نکھار آئے گا, دل نفس کی علائشوں سے جب پاک ہوگا, دل کے اندر جب نفسانیت نکلے گی, دل کے اندر جب پاکیزگی آئے گی, تو دل کے اندر کی اس کیفیت سے پھر اعمال کے اندر کیا آئے گا؟ نکھار آئے گا, پھر اس میں چمک آئے گی, پھر یہ عمدہ بنے گے. پھر یہ اعمال جو عمدہ بننے کے سماتے پھر اللہ تعالیٰ تجھ کو دنیا آخر کی سخاوت فرمائے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. یہ مبارک مہینہ اللہ نے اسی لیے عطا فرمایا ہے. آج میں بالکل مسکر کرنے لگا ہوں کیونکہ سب کی توجہ لگی ہے پنکھے پر, گدر پسینے پر, اس لیے اخبار مسکر رکھے. اب اللہ سے یہ مانگے کہ اس گرمی کے اس ان لمحات کے اندر ہی اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے, کیونکہ یہ چیزیں غیر اختیاری ہیں. جو حالات اس وقت ہم پر مسلط ہیں ہمارے اختیار سے کیا ہیں, خارج ہیں. میں نے عرض کیا مسلط ہیں, تو جس کا تسلط ہے اسی سے جاری کر لیں. اللہ کے علاوہ کسی کا تسلط ہو سکتا ہے نہیں. وہ ذریعہ کسی کو بنا لے تو بجائے کسی کو کوسنے کے اپنے آپ کو کوسیں, اپنا محاسبہ کریں, اپنے اندر جھانکیں, اپنے اعمال کی فکر کریں. آج جو حالت ہماری ہو رہی ہے اللہ کی بات, یہ تو اللہ پاک کے حصے پہ تو علم کا غلبہ ہے کہ پھر بھی ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے, ورنہ حالت ہماری جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے, ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے. تو اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی وساب اور کوشش کر کے اپنے دل کے اندر شفافت کو, پاکیزگی کو اور لطافت کو حاصل کریں, تاکہ اس دل کی شفافت سے اللہ ہمیں ان مبارک ایام کی قدردانی کے ساتھ ان ایام کے اندر جو برکات ہیں, جو تجلیات ہیں, انوارات ہیں, ان کو وصول کرنے والا بنا دے, جس سے انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر پھر ایک ایسی استعداد ابھرے گی کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی, یعنی اس کی خوشنودی کے قریب کر دے گی. یہ مبارک مہینہ اللہ نے اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے نفس کو ہم اس کی مرغوب چیزوں سے روک لیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. یہی مشکرائی جا رہی ہے کہ نفس کو قابو کرنا مشکل نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا جب گناہوں کی بات آتی ہے جی بے قابو ہو جاتا ہے, جی نگاہ کی بات آتی جی رکتی نہیں ہے, جب عادات کی بات آتی تھمتی نہیں ہے, غلط عادات جو ہے. تو اس مبارک مہینے قدر یہ مشکرائی جا رہی ہے کہ روزے دار جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے نفس کو اس کی مرغوب چیزوں سے روک رہا ہے, کھانے سے روک رہا ہے, پینے سے روک رہا ہے, بیوی کی جائز خواہش سے روک رہا ہے. کیونکہ روکے روکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے اندر میں استعداد ضرور رکھی ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر اگر جائز خواہشات سے روک سکتے ہیں تو ناجائز سے کیوں نہیں روک سکتے. اسی مہینے کی اس عادت سے اپنے اندر اسی پختگی کو حاصل کرنا ہے کہ جس طریقے سے اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو جائز خواہشات سے روکنے کی مشق کر رہے ہیں, اس مشق سے ہمیں سارا سال اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روکنے کی مشق آ جائے. اس لیے اس رمضان کے اندر کہتے ہیں یہ نیکیوں کے بیج ڈالنے کا موسم ہے, یہ برائیوں سے روکنے کی استعداد حاصل کرنے کا موسم ہے. تھوڑی محنت پر اللہ زیادہ ہمیں عطا فرمائیں گے. اس لیے اس مہینے کی نفل کو فرض قرار دے دیا, اس مہینے کے فرض کو 70 گنا قرار دے دیا اور سرکش شیاطین کو باندھ دیا اور نفس کی قوت کو توڑا جا رہا ہے, تاکہ اس میں ہم کوشش کریں تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس مبارک مہینے کے گنتی کے دن جو باقی رہ گئے ہیں یہ گناہوں سے پاک گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ یہ چند دن اگر ہم نے مشق کر لی اور اپنے نفس کو روک لیا گناہوں سے, یعنی اپنے نگاہوں کو روک لیا, اپنے کانوں کو روک لیا اور اپنی زبان کو روک لیا, اپنے دل کو روک لیا, اپنے اعضاء جوارح کو روک لیا, تو انشاءاللہ اس کی برکات پھر رمضان کے بعد بھی ظاہر ہوں گی. بس عزم کی بات ہے, اپنے آپ کو جمانے کی بات ہے اور اللہ سے مانگنے کی بات ہے کہ یہ مہینہ دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے, اس میں اپنے اندر دعاؤں کی قوت کو بڑھا کے اللہ سے خوب مانگیں, یعنی اپنی ساری مجبوریاں اللہ کے سامنے رکھ دیں, اپنے اندر کی جتنی ہمیں محسوس ہو رہی ہیں وہ ساری اللہ کے آگے رکھ کے اللہ سے مانگے, افطار کے وقت مانگے, سحری کے وقت مانگے یا اور جو وقت بھی ہو. یہ دو تو خصوصیت سے دعاؤں کی قبولیت کے ہیں نا, اور پھر یہ جو عشرہ گزر رہا ہے مغفرت کا تو ہائی مغفرت مانگنے کا. تو اللہ پاک سے مانگے کہ اللہ ہمارے اندر کی صلاحیت کو درست فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر قوت عطا فرما دے کہ ہم اللہ کی اطاعت کو پوری زندگی پھر کرتے رہیں، یعنی اس مہینے کے چند دنوں کے اندر جو مشق کریں اللہ ہمیں ایسی کوئی زندگی عطا فرما دے، گناہوں سے پاک گزرے، اس کی اطاعت میں گزرے، انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں گے. اسی کے لیے دل کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے، دل کے اندر کے اس جذبے کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے یہ ذکر کی مشق ہے جو کہ ہم کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چھپ کے چھپ کے اللہ کو یاد کرنا، جس کا مستقل حکم ہے یہ قرآن کی آیت، اس لیے ہر دفعہ پڑھی جا رہی ہے یہ ہمارے تاکہ مزید اطمینان کے لیے کہ ایسے ذکر نہیں کر رہے، یہ مستقل اس کا حکم ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ، اور چپکے خاموشی کے ساتھ، پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت یاد کرو، اور غافلین میں سنو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن علاج ایک یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو، کیونکہ اللہ ہی فرمارے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو دل میں اللہ کی یاد بسائیں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرمائیں گے. اللہ پاک کا یاد فرمانا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر نورانیت دل میں اترے گی، دل میں پاکیزگی آئے گی، دل کو روحانی ٹونک ملے گا، دل کی استعداد بڑھے گی، پاکیزہ صلاحیتیں ابھریں گی، پاکیزہ جذبات ابھریں گے، یعنی اطاعت کا میلان بڑھتا چلا جائے گا، نافرمانیوں کو چھوڑنے کی ہمت بڑھتی چلی جائے گی اس ذکر کی کثرت سے. وہ فرماتے ہیں بس برسم ربی کا بتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو خالی ہو کر. تو تنہائی کے اندر جو ہے اپنے دل پر اس کے نام کی تکرار کے ذریعے سے یہ مشق ہے. بتبارہ قسم ربی کا، کہ رب کا نام بڑا متبرک ہے، اس نام کی برکت کو چاہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کر کے دل پر لفظ لکھیں اللہ، خوش نما رنگ جس کو جو اچھا لگے، اور دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ، اور اللہ سے مانگے. جس سے مقصود ہے تکرار اس لیے کر رہے ہیں کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے، جو ہمیں تنہائیوں میں اس کی یاد کرائے. جب اس کی یاد تنہائیوں میں ہوگی تو تنہائیوں بھی حرام کاموں سے رکیں گے. جو ہمیں اس کی اطاعت پر ابھارے جائے تو اس کی ہم اب تھوڑی دیر کی مشق کر لیتے ہیں اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے، یعنی دل کے اندر پاکیزگی کو اللہ ہمیں عطا فرما دے.
الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم تحرق قلوبنا عن النفاق. اللهم تحرق قلوبنا عن غيرك ونزل قلوبنا بنور معرفتك اليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين. اپنی اپنی دلی حاجتیں اللہ سے مانگیں.
انشاءاللہ جس کے لیے آئے ہیں